أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخواتي وأزواجي. کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ پلیز گائیڈ اس اسٹیپ بائی اسٹیپ ہاؤ ٹو اچیو ریکوائرڈ لیول آف غور و فکر. اس کا تو کوئی سائنٹیفک میتھڈ میرے علم میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے نہیں, ہو سکتا ہو, لیکن میرے علم میں نہیں ہے. یہ میرے خیال میں تو صرف جو کچھ بھی آدمی چیز پڑھتا ہے یا سنتا ہے دیکھتا ہے اس پر غور و فکر اگر کرنا شروع کر دے تو خود بخود پھر انسان کی ایک عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جس چیز کو بھی پڑھے گا, سنے گا, دیکھے گا, اس پہ غور کرے گا, اور جو ہی غور کرنا شروع کرتا ہے تو گتھیاں سلجھنے لگتی ہیں. تو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز, کوئی پروسیجر, یہ میرے علم میں نہیں ہے. میں تو اسی میں یقین رکھتا ہوں کہ صرف غور و فکر شروع کر دیا جائے تو خود بخود ہی پھر گتھیاں سلجھنے لگیں گی. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں امریکہ سے, انہوں نے سوال بھجوایا ہے کہ کیا موت کا وقت فکس ہوتا ہے. میں نے بحیثیت ڈاکٹر نوٹ کیا ہے کہ اگر یہ اگلا لفظ پڑھا نہیں جا رہا کہ وقت پر ٹریٹمنٹ اگر وقت پر مل جائے یا اچھا ڈاکٹر ڈیوٹی پر ہو تو مریض بچ جاتا ہے. اسی طرح ہیلدی لائف سٹائل سے عمر طویل ہو جاتی ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر موت کا ٹائم فکس کیسے ہوا؟ بالکل آپ نے صحیح لکھا, اور یہ بات پوچھی جانی چاہیے جب کوئی بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ موت کا وقت معین ہے, تو یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ اگر موت کا وقت مقرر ہے تو پھر اگر اچھا ڈاکٹر مل جائے تو آدمی بچ کیوں جاتا ہے؟ اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو آدمی بچ کیوں جاتا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن خود آپ سے میں کچھ سیکھنا چاہوں گا کہ جس ہاسپٹل میں آپ ڈاکٹر ہیں وہاں بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز ہوں گے, ان کے پاس جتنے مریض آتے ہیں کیا سبھی بچ جاتے ہیں یا کچھ بچ جاتے ہیں اور کچھ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں؟ تو اچھے ڈاکٹرز کے پاس آ کر بچ جانے والے اور اللہ کو پیارے ہو جانے والوں کی ذرا ریشو نکالیے آپ. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر اچھا ٹریٹمنٹ ہوا اور اچھا ڈاکٹر ملا تو مریض بچ جائے گا, تو وہ انتقال کیوں کر گئے لوگ اچھے ڈاکٹر کے ہاتھ میں اچھے ٹریٹمنٹ کے باوجود؟ جو سربراہ ہیں مختلف مملکت کے, سعودی عرب کی مثال لے لیجئے, بے پناہ پیسہ گورنمنٹ کے پاس بھی اور حکمرانوں کے پاس ذاتی طور پہ بھی, لیکن کیا کوئی ایسا ان میں سے حکمران ہے جو اللہ کو پیارا نہیں ہوا باوجود دنیا کا سب سے اعلیٰ ترین ٹریٹمنٹ اویلیبل ہونے کے باوجود دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر مل جانے کے. سبھی گئے. جو آپ نے ہیلدی لائف سٹائل کی بات کی, میری معلومات اور میرے تجربے کے لحاظ سے امریکہ میں کھانے پینے کی چیزیں بہت خالص ملتی ہیں, وہاں ایڈلٹریشن کا کوئی سوال نہیں ہے. یو کے اور جرمنی وغیرہ میں چیزیں بہت خالص ملتی ہیں, بہت اسٹرکٹ لاز ہیں وہاں. تو کیا وہاں ینگ ایج میں ڈیتھ نہیں ہوتی لوگوں کی؟ تو اگر ہیلدی لائف سٹائل اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان کی عمر بڑی طویل ہوگی, تو پھر وہ ینگ ایج میں کیوں چلے جاتے ہیں دنیا سے؟ بات یہ ہے کہ ہر شخص کے موت کا وقت بھی معین ہے, موت کا طریقہ بھی, اور موت کی جگہ بھی, مقام بھی, اور وہ اپنے وقت پر چلا جاتا ہے. اور یہ جو بعض اوقات اب انتقال ہو گیا ان صاحب کا, جامعہ اشرفیہ میں تھے, ان کو مہلت ملی تھی, اور یہ تجربہ خود میرے ساتھ بھی ہوا کہ میرے مرشد صاحب حالت نظام تھے, تو ظاہر میرے مرشد تھے تو مجھے تو دکھ ہوگا, تو میں نے ان کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہی دعا کی تھی کہ یا باری تعالیٰ اگر ان کا وقت پورا ہو چکا تو میری زندگی کے کچھ سال لے کر انہیں بخش دے اور انہیں زندہ رکھ, کیونکہ مجھے ان کی بڑی ضرورت ہے. اس وقت مہلت دے دی گئی. اس حالت نزا سے میرے دیکھتے دیکھنے نکل بھی آئے وہ, اور ان کی مہلت ملنے کا مجھے پتا بھی چل گیا کہ مہلت دے دی گئی, زندہ رہے. تو وقت بعض کا ٹلتا ہے, لیکن ٹلتا اسی طرح ہی ہے پھر, کہ کوئی آدمی اللہ سے دعا یہ کر دے کہ میری عمر کا کچھ حصہ انہیں عطا کر دے, تو ٹل جائے گا. تو وہ لوگ جو ٹریٹمنٹ سے بچ جاتے ہیں, ان کا وقت نہیں آیا ہوتا, اس لیے وہ بچ جاتے ہیں. بہت سے آپ نے قصے کہانیاں پڑھے ہوں گے کہ روح پرواز کر گئی, اس کے باوجود پھر دوبارہ زندہ ہو گیا. انہوں نے باقاعدہ ایکسپیرینس بیان کیا کہ ہم پر بیتی کیا تھی. بہت کچھ پڑھا ہوگا آپ نے ایسے. وہی ہے کہ ان کا وقت ابھی نہیں, اور چلتا پھرتا آدمی. میرے علم میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک سٹرے بلٹ کوئی آئی, اس کو لگ گئی, انتقال کر گیا. وقت تو مقرر ہے اس کا, اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. یہ کسی صاحب نے خواب کے بارے میں پوچھا ہے کہ کچھ حضرات اپنے آپ کو خواب میں تواتر کے ساتھ ٹرین, جہاز اور کار میں سفر کرتا ہوا دیکھتے ہیں. اس سفر میں وہ آپ کے ڈیرے پر آنے والوں کو بھی دیکھتا ہے, ان خوابوں کا مطلب کیا ہے؟ بھائی, خوابوں کے معاملے پہ بہت مرتبہ یہاں بات ہوئی, اور मैं हमेशा एक अर्ज किया करता हूं कि हमें पहले ये फैसला करना होगा कि मोमिन ख्वाबों पर जीता है या जैसे कुरान में कहा गया है कि अपनी मेहनत और मेहनत के बाद अल्लाह ताला की मदद, इस पर जीता है वो। यह हमारे यहां बहुत सी चीजें ऐसी रिवाज पा गई जो मोमिन या मुसलमान जो भी आप कहना चाहें उसको जेब नहीं देता। मुसलमान की शान तो ये है कि वो भरपूर मेहनत करता है और नतीजा फिर अल्लाह के सुपुर्द कर देता है ये कह के कि बारी ताला मैं जो कुछ कर सकता था मैंने दयानदारी से कर डाला, तो इस मेहनत को कबूल फरमा और मुझे इसका बेहतरीन नतीजा आता फरमा दे, और फिर बेगम हो जाता है। तो ये ख्वाबों के पीछे मुसलमान और मोमिन तो नहीं भागता, ना मोमिन इस बात पर भागता है कि मेरी तरह अगर बेड से उठना है और चप्पल पहननी है बेड साइड पर रखी हुई तो पहले मैं किसी पीर साहब को टेलीफोन करूंगा कि हजरत मैं बेड से उठ के चप्पल पहनना चाहता हूं, दुआ फरमाइए कि मैं आसानी से चप्पल पहन लूं, और अगर मुझे बाल बनाने हैं तो मैं पहले पीर साहब को रिंग करूंगा कि हजरत मैं बाल बनाने लगा हूं, जरा दुआ फरमाइए कि बाल सही तरीके से बन जाए। तो मेरी तो औलाद भी, सगी औलाद अगर आ जाए मेरे पास कि हमारा एग्जाम है दुआ कर दें पास हो जाऊं, तो मैं तो सीधा एक जवाब देता हूं कि दुआ मैं काहे की करूं, रब ताला मेहनत का बेहतरीन अजर देने वाला है। तो अगर आपने मेहनत से पढ़ा है तो रब पे भरोसा रखिए कि वो आपको बेहतरीन नतीजा आता फरमाएगा उसका, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर रब ताला दूसरों का हक नहीं मारेगा कि आप बगैर पढ़े पास हो जाएं और दूसरे लोग मेहनत करके भी पीछे रह जाएं। अगर बेटों में से कोई आ जाए ये कहने के नौकरी के लिए दुआ कर दें तो सीधा जवाब होता है कि अल्लाह ने इस दुनिया को आलमुल असबाब बनाया है और यहां हर काम का एक हिला है, वसीला है, हर काम का एक बहाना है, और इसे अल्लाह ने मशरूत किया है मेहनत के साथ। तो जाके कोशिश कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और उसका आपको बेहतर नतीजा आता फरमा दे। तो मेहनत करेंगे रब ताला जरूर फल देगा। तो मैं तो जाती तौर पे इसमें यकीन रखता हूं कि पहले भरपूर मेहनत कर ली जाए फिर रब ताला से दरख्वास्त की जाए कि या बारी ताला हमने अपने तही भरपूर कोशिश कर ली तो हम पर रहम फरमा, मदद फरमा हमारी और हमें बेहतरीन नतीजा आता फरमा दे, और अल्लाह दे देता है। तो ये मुसलमान इन चीजों के पीछे कि वजीफा पढ़ा जाए या कोई चिल्ला काटा जाए, कोई अमलियात में से कोई अमल किया जाए ताकि कामयाब हो जाऊं, ये मुसलमान की शान नहीं है। हमारे असलाफ में से کب وظیفے پڑے گئے تھے کہ ہم فلاں مہم پر جا رہے ہیں تو ہمیں کامیابی ہو جائے. تو اللہ پر بھروسہ کیا, محنت کی, جہاد کیا, فتح حاصل کر لی, اور اللہ کا پھر شکر ادا کیا کہ تو بڑا رحیم و کریم اور مہربان ہے کہ تو نے ہمیں کامیابی عطا فرما دی. یہ مومن کی شان ہے. تو اسی طرح یہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں, میں تو ذاتی طور پر خواب دیکھا, اس کو گول کر کے ختم ہو گئی بات. اس لیے کہ ہمارا رب پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا رب کبھی میرا برا نہیں چاہے گا, اس لیے کہ بڑا مہربان ہے. اس زبان سے تو ہم کہہ دیں گے, لیکن اس کا پریکٹیکل پروف یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں کس طرح بیہیو کرتے ہیں. تو اگر رب تعالیٰ پر یہ پورا بھروسہ ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے, وہ میرا بھلا چاہتا ہے, اس کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا میرے بہترین مفاد میں ہوگا, دل میں بھروسہ ہے تو لاکھ خواب غلط دکھائی دیتے رہے ہیں. آدمی کہہ کر لگاتا ہے, ایک طرف کر دیتا ہے ان کو, میرا رب موجود ہے, خود وہ میری حفاظت بھی کرے گا, میرے مفاد کو بھی دیکھے گا, مجھے انعام بھی دے گا میری محنت کا. تو آپ مسلمان کی اسی شان کے ساتھ جیے کہ رب پر بھروسہ پورا اور اس کے ساتھ بہترین محنت, اللہ تعالیٰ کامیابیاں ہی کامیابیاں دے گا انشاءاللہ. کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ شاہ صاحب کچھ سائنس کے حوالے سے سوالات ہیں, ان کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. پہلا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک تحقیقی مقالہ شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے وائی ٹائم ٹریولز ان فارورڈ ڈائریکشن. اگرچہ اس میں کوئی مناسب توجیہ تو پیش نہیں کی گئی, مگر کچھ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں, تو مہربانی کر کے اپنے علم کی روشنی میں وضاحت کر دیں. تو ایک ان کا پہلا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا لمحہ بھی تھا کہ وقت آگے کی بجائے پیچھے کی طرف چلا ہو؟ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں رب تعالیٰ نے ایک چیز کو واضح کہ یہ کائنات ہم نے تخلیق کی, وہاں تو پورا ذکر, میں تو اس کا جست آپ کو بتا رہا ہوں صرف مفہوم اس کا, اور اس میں جو سیارے ہیں یا سیارچی ہیں وہ اپنے لگے بندے آربٹ میں سفر کرتے ہیں, اور جب اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی تو پھر آپس میں ٹکرا جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی. یہ اس کا لب لباب ہے ان باتوں کا. اب جب رب تعالیٰ نے ان تمام پلانٹس کو ایک مخصوص راستے پر حکم دیا ہے چلنے کا, وہ ایک مخصوص ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, تو اس میں کہیں تبدیلی آ نہیں سکتی, اور اگر تبدیلی آئے گی تو وہ پھر قیامت بپا ہو جائے گی کہ آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو اس لیے وقت بھی, کیونکہ زمین اپنے محور کے گرد ایک خاص ڈائریکشن میں گھومتی ہے مغرب سے مشرق کی طرف یا اینٹی کلاک وائز. تو وقت اس سے منسلک ہے اس گردش سے. تو اگر زمین الٹے رخ گھومے گی تو اس کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ اس کا اینٹی کلاک وائز گھومنا پہلے تھم جائے گا, سلو ہوگی, رکے گی, اور پھر کلاک وائز گھومے گی, تو ہی ٹائم الٹے رخ چل سکتا ہے, ورنہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلے گا. اور اگر زمین تھم گئی تو قیامت آ جائے گی پھر. اور سائنس اس بات کو یوں کہتی ہے کہ یہ سیارے جو ہیں اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں اس لیے کہ ان پر جو ان کی گریویٹیشنل فورس ہے وہ اپلائی ہو رہی ہے, اور وہ اس بیلنس کے ساتھ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے آربٹ سے دائیں بائیں نہیں جاتے ہیں, کیونکہ جو ہوائی جہاز ہے اس کو ہم ہوا میں معلق کیسے کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی جو گریویٹیشنل فورس اس کو نیچے کھینچ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گرے گا, ہم اسے بریک کر لیتے ہیں, اور وہ بریک ہم کرتے ہیں ہوا کے اندر وہ فورس پیدا کر کے, جو اس گریویٹیشنل فورس کے ایکول ہو جائے تو وہ ٹھہر جائے گا ہوا میں, اور اگر اس سے بڑھ جائے گی تو وہ موو کر جائے گا, جیسے ہیلی کاپٹر کرتا ہے کہ ہیلی کاپٹر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے کہ اس کا روٹر ہوا کا ایک تھرسٹ پیدا کر رہا ہے جو بالکل 90 degrees پر نیچے کو آتا ہے. تو جب وہ 90 degrees کو نیچے تھرسٹ پیدا ہو رہا ہے تو جب وہ اس کا کاؤنٹر کر لیتا ہے جو گریویٹیشنل فورس اس پر اپلائی ہو رہی ہے جو اسے زمین کی طرف کھینچے گی ہیلی کاپٹر کو, تو وہ معلق ہو جاتا ہے ایک جگہ پر, نہ نیچے آتا ہے نہ اوپر جاتا ہے. لیکن اگر روٹر کی سپیڈ کو بڑھا دیا جائے تو تھرسٹ بڑھ جائے گا اور وہ فورس جو کاؤنٹر فورس کے طور پہ کام کر رہی ہے وہ بڑھ جائے گی, اس سے وہ زمین سے بلند ہو جائے گا, اوپر جانا شروع ہو جائے گا. اگر روٹر کو سلو کر دیں اور اس کا تھرسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے تو جس ریشو سے اس کا تھرسٹ گریویٹیشنل فورس کی نسبت کم ہوگا اسی سپیڈ سے ہیلی کاپٹر نیچے کو آئے گا. لائک وائز جب ہم اس کے روٹر کی پچ تبدیل کر دیں گے, اس کے بلیڈز کے اینگل تبدیل کریں گے اندر بیٹھے ہوئے, تو اس کی جو ہوا کے تھرسٹ کی ڈائریکشن ہے وہ 90 degrees کے بجائے اگر 85 degrees ہو گئی, 80 degrees ہو گئی, تو وہ آگے کو بڑھنا شروع کر دے گا. اسی طرح اگر ریورس ہم کر دیں گے تو وہ پیچھے کو چلنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کے اندر جب خلل واقع ہوگا تو یہ تمام سیارے پلانٹس اپنے آربٹ سے ہٹ جائیں گے اور آپس میں ٹکرا جائیں گے. سائنس یہ کہتی ہے. وقت کو تو ایک سمت میں ٹریول کرنا ہی ہے, یہ تھمے گا اس وقت جب قیامت بپا ہوگی, ادروائز وہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کرے گا. ان کا دوسرا سوال ہے کہ کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی. کچھ اسکالر اس حوالے سے قرآنی توجیحات بھی پیش کرتے ہیں اور کائنات مسلسل پھیل رہی ہے, اس پھیلنے میں کیا حکمت ہے اور اس کا فائنل تھریش ہولڈ کیا ہے. یہ قرآن بھی اس بات کو کہتا ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہیں, بگ بینگ کا لفظ اس میں قرآن میں یوز نہیں کیا, رب تعالیٰ نے کن کہا اور یہ کائنات 6 دن اور 6 راتوں میں قائم ہو گئی. اب جس کو ہم پھیل رہی کہتے ہیں یہ تو مقرر ہے, یوں کہ یہ کہ ہمارا علم دن بدن بڑھ رہا ہے اور ہم وقتاً فوقتاً نئے پلانٹس دریافت کرتے رہتے ہیں اپنے علم کی زور پر. ہمارے یہاں جو ٹیلیسکوپس ہیں وہ پاورفل بن رہی ہیں, جو جو پاورفل بنتی جا رہی ہیں نئے نئے ہم پلانٹس دریافت کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھیل رہی ہے. وہ ہمارے علم کا ہے, اس لیے میں جتنے بھی فقیر لوگ ہیں یہ ایک بات کہتے ہیں یا تصوف یہ کہتا ہے کہ انوینشن نام کی کوئی چیز نہیں دنیا میں, ڈسکوری ہے. کہ ہمارا علم بڑھتا ہے تو وہ چیزیں جو ہماری کم علمی کی وجہ سے ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اس کے بارے میں ہمیں ادراک ہو جاتا ہے. اس ادراک کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انوینشن کی ہے. در حقیقت انوینشن نہیں, وہ ڈسکوری ہے کہ چیز تو پہلے سے موجود ہے لیکن ہمیں علم نہیں تھا. تو جب ہمیں علم ہوا تو ہم نے اس کو جان لیا, اس اینگل سے وہ ڈسکوری ہے ہماری, انوینشن نہیں ہے. تو اس کا فائنل تھریش ہولڈ تو ابھی تک کسی کے علم میں نہیں آیا. خود سائنس ابھی تک یہ کیلکولیٹ نہیں کر پائی کہ یہ کائنات کی گردش کب تھمے گی, وہ ٹائم ورک آؤٹ نہیں کر پائی ہے. اور رب تعالیٰ نے بہرحال یہ علم کسی انسان کو نہیں دیا کہ قیامت کب بپا ہوگی. تیسرا ان کا سوال ہے کہ وقت کی رفتار ایک ریلیٹو کوانٹیٹی ہے جو کہ ہمارے نظام شمسی کے مطابق ہے, اور دوسری کائناتوں میں یہ ایک مختلف رفتار ہوگی. کیا خدا تعالیٰ کے باقی نظام میں جو اس کائنات کے علاوہ ہیں وقت اپنا وجود رکھتا ہے, اور وہاں وہ کس اکائی کے ریلیٹو ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہر پلانٹ کی اپنے ایکسس کے گرد گھومنے کی رفتار مختلف ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا قریب ہے دوسرے اپنے سیاروں کے, اور یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ریلیٹو کوانٹیٹی ہے جو ٹائم کو ہم میئر کرتے ہیں, یہ ریلیٹو کوانٹیٹی ہے. ایک کائنات کی دوسری کائنات سے نہیں ملے گی, اس لیے جو جن سے پلانٹس تک انسان نے رسائی حاصل کی ہے اس کے بارے میں وہاں دن اور رات کی لینگتھ مختلف ہے ہماری زمین سے, اور وہ ایک دوسرے سے ویری کرتی چلی جاتی ہے. تو رب تعالیٰ کے یہاں بھی وقت کا تعین جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سکیل سے ہے, کہ ہمارا ایک دن اللہ تعالیٰ کے کتنے منٹ کے برابر ہے. تو وہ ریلیٹو ہے, آپ کس پلانٹ پر ہیں اور اس کی رفتار کیا ہے ایکسس کے ارد گرد گھومنے کی, کیونکہ ٹائم کا تعلق ایکسس کے گرد گھومنے کی, محور کے گرد گھومنے کی رفتار سے ہے, اور سورج سے उसका अपना जो सूरज है उससे फासले पर है, लेकिन हर कायनात का अपना एक अलहदा। इसलिए तसव्वुफ में एक बात हम कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स में 70,000 जहान हैं और 20,000 आलम हैं। वो आलम असल में एक हमारा यूनिट बनता है, जैसे जमीन है, इसका सूरज है, चांद है, ये एक आलम बन जाएगा। और कई आलम ऐसे हैं जिनमें जिंदगी पाई जाती है। अब लेटेस्ट ये बात सामने आई है कि हम सिग्नल तो रिसीव करते हैं, मैसेजेस रिसीव करते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि मैसेजेस कहां से आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, इसलिए कि गैर मानूस जुबान है। ये भी ये लेटेस्ट तहकीक आई है अबाउट 10-15 डेज बैक। तो इंसान का इल्म चूंकि बढ़ रहा है तो आगे चला जा रहा है। तो टाइम स्केल जो है वो हर आलम का अपना एक अलहदा है। जो हम डिस्कवर करेंगे पता चलता चले जाएगा। जैसे हमें अब मार्स का पता है, चांद का पता है कि वहां पर कितने घंटे का दिन आता है, इनका दूसरा सवाल वो तो पार्ट से पहले सवाल की, दूसरा सवाल इनका है कि आपने इल्म से मुतालिक अपने एक लेक्चर में फरमाया था कि मौजूदा वक्त तक 18,000 अलूम इंसान पर मुनकशिफ हो चुके और ये सब तरक्की इन्हीं अलूम का शाखसाना है। सवाल ये है कि क्या ये सब अलूम कसबी थे या अता करदा थे? बात ये है कि रब ताला ने तो सब अलूम बना दिए। इस पर बहुत तफसील से कई मौकों पे गुफ्तगू हुई और मेरे ख्याल शायद उनमें किताबी उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी क्लियर होगी बात। ये जिसका आपने कोट किया है मामला, इवन उस गुफ्तगू में भी ये बयान किया है कि किस तरह से बहरे नूरुल मरवारीद से नहरें निकलती हैं, उनमें से कितनी नहरें रिलीज की और उससे फिर शाखें जो निकली वो अलूम बने, और कितनी नहरें वो इंसानों के लिए रिलीज नहीं की गई। अब जो अलूम रब ताला ने रिलीज कर दिए इंसान के लिए, तो अभी जो ख्वाब के सिलसिले में मैं बात कर रहा था, वो अलूम अवेलेबल कर दिए गए इंसान को, ये अब इंसान की अपनी हिम्मत और मेहनत पर है कि उन रिलीज करदा अलूम में से कितने अलूम पर दस्तरस हासिल कर लेता है इंसान। तो ये 18,666 अलूम जो अब तक इंसान ने दरियाफ्त किए हैं, ये अपनी मेहनत से दरियाफ्त किए, इजाद नहीं किए, दरियाफ्त किए हैं। तो इनका ताल्लुक दोनों चीजों से बनता है कि वो तो रब की अता है कि उसने टोटल अलूम इंसानों के लिए अवेलेबल कर दिए। वो जो एक टोटल है अलूम का मजमुई तादाद, वो रब ने अता कर दिए इंसान को कि रिलीज कर दिए कि इंसान इस तक एक्सेस कर सकता है, वहां तक तो वो अता है। लेकिन कितने उन अलूम में से अता करदा अलूम में से इंसान ने डिस्कवर किए, वो कसबी है सारा, इसलिए कि वो अपनी मेहनत से डिस्कवर कर रहा है। तो अलूम के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो अता भी है और कमाई भी है। इसी सवाल का दूसरा हिस्सा इनका कि अलूम दुनिया के जाहिर होने का, अलूम दुनिया के जाहिर होने का थ्रेशहोल्ड लेवल क्या है। जैसा कि आपने बताया कि अहले इल्म पर 50,000 उलूम जाहिर हो गए थे, फिर उनको तबाह कर दिया गया, और एक और रवायत है कि एक कौम को इल्म की ज्यादती की वजह से तबाह किया गया, और जब फरिश्ता अजाब लेकर आया तो एक गडरिये ने ठीक ठीक हिसाब लगाकर उसकी लोकेशन बता दी थी। अलूम की ज्यादती का अजाब किसी कौम पर नाजल नहीं हुआ, यह हमें एक बात जहन में बिल्कुल क्लियरली, जो चीज रब ने इंसान को के लिए रिलीज कर दी कि वो इन अलूम से इस्तफादा कर ले, तो उन अलूम के हासिल करने से उस पर अजाब कैसे आएगा। लेकिन असल में हम अपने हाथों से अपने आप को तबाह कर लेते हैं कि जब इल्म की ज्यादती होती है हमारे अंदर, तो हम अपने इल्म की वजह से फिर खुदाई दावे की तरफ जाने लगते हैं। हमारे यहां एक मजहब है जिसको हम कादियानियत कहते हैं, इसके पैरोकार पाकिस्तान में काफी बड़ी तादाद में है, कादियानी कहलाते हैं वो। इनके जो रूहानी पेशवा थे मिर्जा गुलाम अहमद साहब, ये बहुत कम लोगों के इल्म में होगी ये बात कि वो बहुत बुलंद पाया आलिम थे। उन्होंने जो कुरान पाक की तफासीर लिखी हैं नबुवत के झूठे दावे से पहले, वो कमाल की तफासीर है। लेकिन इल्म की ज्यादती जो जो होती चली गई, और वहां चूंकि गाइडेंस मौजूद नहीं थी कि कोई उनका टीचर या उनका गाइड ऐसा नहीं था जो उनको हाथ पकड़ के रोक लेता पांव के फिसलने से, तो नतीजा ये हुआ कि इल्म की ज्यादती ने उनके जहन पर असर करना शुरू कर दिया, और पहले उन्होंने इल्हाम का दावा किया कि मुझे इल्हाम होता है, और फिर बात वही तक चली गई, और उसके बाद नबूवत का झूठा दावा आ गया। तो ये इल्म की ज्यादती थी जिसकी वजह से वो कुफ्र तक चले गए। तो जब इंसान के पास इल्म बहुत आ जाता है और गाइडेंस उसको प्रॉपर अवेलेबल नहीं रहती, तो उसके पांव फिसलते हैं और वो तबाही की तरफ चला जाता है। ये नबूवत का झूठा दावा भी तबाही है, मेरे नजदीक तो तबाही है कि इंसान अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लेता है और अपनी आखरत भी, तो वो तबाही की तरफ जाता है जब इल्म जोर पकड़ जाए बहुत और गाइडेंस मौजूद ना हो। तसव्वुफ में इसीलिए कहा जाता है कि मुर्शिद का होना जरूरी है, कि मुर्शिद साहिब इल्म है, जहां उसके किसी शागिर्द का इल्म की ज्यादती की वजह से पांव फिसलने लगता है या वैसे भी फिसलने लगता है पांव, तो मुर्शिद उसका हाथ पकड़ के उसे संभालता है, उसको सख्ती से सीधे रास्ते पर ले आता है। तो एक ये तो रिसेंट किस्सा मैंने बताया जो तकरीबन 100 साल पुराना है। तो वो कौम जो 56,000 अलूम सीख गई थी, तो इल्म की ज्यादती की वजह से वो बर्बाद हो गई। اگر ہم آہستہ آہستہ علم بڑھتا ہے ہمارا اور ہمارا گائیڈ ہے کوئی, پھر انسان فلاح کی طرف جاتا ہے, بربادی کی طرف نہیں جاتا. ان کے کچھ سوال باقی رہ گئے ہیں, انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی نیکسٹ سنڈے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اس تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.